آپ نے اپنایا ہوا ہے. اس ملک میں آج یہ جو سالک صاحب وہ بیچارے تنہا ہیں, اندر پراشے ہو کر پریشان ہو گئے ہیں. ورنہ ہمیں پوچھئے, اس وقت سینکڑوں ساتھی جیلوں کی زینت بنے ہوئے ہیں, بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں, ہتھکڑیاں پہنی ہوئی ہیں. کون سا مقدمہ ہے جو ہمارے اوپر لاگو نہیں کرتے ہو؟ بے گناہ کو پولیس سے پٹواتے ہو, آئے آزماؤں بہنوں کی توہین پولیس سے کرواتے ہو, اور پھر دہشت گرد بھی کہتے ہو. اس دہشت گردی کے لیول کو ہم نہیں مانتے. اگر آزادی کے لیے, حقوق کے لیے, اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنا اور آپ کے سامنے شیشہ پلائی دیوار بن کر ڈٹ جانا یہ دہشت گردی ہے, تو ہم سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. ہم اقرار کرتے ہیں پھر ہم دہشت گرد ہیں. اس لیے میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں, عبدالستار کے مسئلے پر ہم آپ کے ساتھ ہیں, پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, لیکن شرط یہ ہے آپ آگے تو چلیے, عدالتوں میں تو آئیے. لیکن عدالتوں کا کیا کہیں, جو صحیح عدالتیں تھیں اب ان کے بغیر ایک سپیڈی کورٹ بنا لیے. میں یہ کھڑے ہو کر کہتا ہوں, یہ سپیڈی کورٹ, یہ خصوصی عدالتیں, یہ آزاد عدالتیں نہیں ہیں, یہ آپ کے شہر پر چلتی ہے. میرے پاس پروف ہے, میرے جھنڈ کا چیئرمین مدعی بیٹھ کے, گواہ بیٹھ کے, لیکن جج نے پھر بھی 5 سال سزا دے دی. کہتا میں مجبور ہوں سزا دینے کا. یہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے مطابق اپنے اختیارات میں اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے عدالتیں بنا رکھی ہے, اور پولیس کو وہ اختیار دیے ہیں. پولیس کا ایک سرجن میرا راستہ روکتا ہے. یہ پورا سیلاب کے دور گزر گیا, گر گیا, کیا کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا. جناب والا باز آئیے, ورنہ ٹھیک ہے آج آپ کے پاس کرسی ہے, وہ ہمیشہ تو نہیں رہے گی, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اللہ کے فضل سے, عوام کے تعاون سے, ہم آج بھی جب پاور رکھتے ہیں ہم چاہتے تمہارا داخلہ بند کر سکتے ہیں. اس لیے انسان بنو, جیو اور جینے دو. یہ کیا ظلم شروع کر رکھا ہے؟ یہ ہمارے دل کی آواز ہے. مار مار کے لوگوں کو برا حال کر دیا ہے, جیلیں بھر کر رکھتی ہیں, اور پھر الزام دہشت گرد, پھر الزام دہشت گرد. اس لیے عبدالستار کے مسئلے پر میں پھر کہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں وزیر اعلیٰ مائی کے بیان کو اسمبلی کے فورم پر چیلنج کرتا ہوں, لاؤ کوئی اسمبلی کے اندر کوئی کمیٹی بناؤ, ہم تمہیں وہ بچے دکھاتے ہیں, وہ جیل کے اندر قیدی دکھاتے ہیں.
مولانا طارق صاحب آپ کے پاس 2 منٹ ہیں.
شکریہ جناب. ہم آپ کے سامنے پھر میرے بات کس کو لائیں گے؟ ابھی تو ختم ہو رہا ہے. سن لو, کوئی سناتا ہے؟
آپ اپنی بات مکمل کریں.
کڑوی باتیں کوئی کوئی سناتا ہے, ہر ایک کے اندر جگرا نہیں ہوتا. 2 سال ہو گئے ہیں, دوسرا سال ہے, ایک پیسہ گرانٹ کا نہیں مل رہا. ایک پیسہ کیوں نہیں مل رہا؟ مخالف جو ہوں کیوں نہیں مل رہا؟ یہاں سے چلا گیا تو 4 مہینے سے لاہور میں پڑا ہوا ہے. جو کام شروع تھے وہ روک دیے گئے ہیں, لیکن ان باتوں سے موقف نہیں چھوڑے جا سکتے. تجل فریب کو حقیقت نہیں کہا جا سکتا, ظلم تو رحم نہیں کہا جا سکتا, بے انصافی کو عدل نہیں کہا جا سکتا. اس لیے اگر میں پیش کرنا آپ کہیں, میں میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کرتا ہوں. میں کل کو اسی اسمبلی میں وہ کیسٹ پیش کرتا ہوں, 10 دانت کے بچے, ان کے جسم میں مرچے میڈیکل سرٹیفکیٹ مل گئے. 1 مہینے کے بعد میڈیکل سرٹیفکیٹ بنائے, انہوں نے کہا اس لڑکے کو 100 ڈنڈا مارا گیا, اس کو 2 مہینے 2 گھنٹے الٹا لٹکایا گیا. اور کیوں؟ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے جنگ میں آپ کو شکست دی ہے. آپ ظلم کر لو, پورے پنجاب میں تمہیں شکست دی جائے گی. اس لیے وقت آنے والا ہے, دور نہیں کاموں کی میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز کیا بھاؤ بکتی ہے. شکریہ.
شکریہ.
شکریہ جناب اسپیکر. بابری مسجد کا مسئلہ عالم اسلام کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے, اور بابری مسجد صرف ایک مسجد ہی نہیں بلکہ اس وقت اس دور میں یہ مسجد مسلمانوں کی عظمت اور مسلمانوں کی غیرت و حمیت کا ایک نشان بن چکی ہے. اور پھر خاص طور پر بابری مسجد در حقیقت مسلمانوں کی بقا اور بھارت کے مسلمانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بابری مسجد کے سلسلے میں آج ہم لوگ خاموشی اختیار کر لیں اور اسے سرد موری سے کام لیتے ہوئے اس مسئلے کو بھی ہم اپنی غفلت اور سستی کا نظر کر دیں تو پھر اس کے بعد خاص طور پر ہمارے پڑوسی ملک کے وہ مسلمان جن کی نظریں اللہ کے بعد پاکستان کے مسلمانوں پر اور عالم اسلام پر لگی ہوئی ہیں یقیناً پھر وہ مایوسیوں کی گہرائیوں میں چلے جائیں گے اور وہ یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اب ہمیں اگر ہندوستان میں رہنا ہے یا تو ہم اپنے دین اور اسلام سے جو ہے وہ انحراف کر کے ہندوؤں کے ساتھ مل جائیں یا پھر یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور وہ پھر نہ اپنی جان و مال کی حفاظت کر سکتے ہیں نہ اپنی عبادت گاہوں کی. اور بابری مسجد کا مسئلہ اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل تھا کہ ہندوؤں نے صرف بابری مسجد ہی کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ انہوں نے باضابطہ طور پر ایک فہرست شائع کی ہے کہ اس کے بعد فلاں فلاں مساجد جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اس وقت میں پارلیمنٹ میں یہ ایک کتاب لے کر آیا ہوں, یہ پی این او اس نے انڈیا ہسٹوریکل ریسرچ ایک کتاب لکھی ہے جس کے آخر میں اس نے تقریباً مسلمانوں کے 40-50 مقامات کے باضابطہ فوٹو دیے ہوئے ہیں. یہ تاج محل ہے, جامع مسجد دہلی ہے, آگرہ کی جامع مسجد ہے اور مسلمانوں کی جو عظیم عمارتیں ہیں تاریخی مقامات ہیں اس نے ان سب کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے کہ دراصل یہ ہمارے ہندوؤں کی عبادت گاہیں تھیں, مسلمانوں نے زبردستی ان کے اوپر اپنی عبادت گاہیں تعمیر کی ہیں, لہذا اب ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ جامع مسجد دہلی ہے, جامع مسجد آگرہ ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر اس نے اپنی اس کتاب میں یہاں تک لکھا ہے, اس نے کہا کہ بیت اللہ جو اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں ہے یہ بیت اللہ بھی ہماری ہندوؤں کی عبادت گاہ تھی اور اس میں 360 بت ہمارے ہندوؤں کے تھے اور مکہ کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے وہ سارے کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے. حضور نے آ کر یہ بت نکال دیے اور ہماری عبادت گاہ پر قبضہ کر لیا, لہذا ہمارا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ بیت اللہ ہے اور ہم نے بیت اللہ کو بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے آزاد کرانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہندوؤں کے بھارت کو توسیع دینے کے اور اس طرح کے ناپاک عزائم ہیں اس مسئلے کو ہم اگر معمولی سمجھ کر اپنے سیاسی اختلافات کی بھینٹ چڑھا دیں اور آج ہم اس کا نوٹس نہ لیں تو یقیناً یہ آگے چل کر ان کے حوصلے بلند ہوں گے اور یہ مسئلہ بہت آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو میں اس وقت باوجود اس کے ہمیں ہزارہ اختلافات ہو سکتے ہیں اپنی حکومت جماعت سے اور اسی بنا پر آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس مسئلے کو ہمیں اپنے تنازع اور اپنی سیاسی چپ تلش کے درمیان میں ڈال کر اس طرح اس کا بے وزن کرنا اور اس کی ویلیو کو ختم کرنا نہیں چاہیے. اس موقع پر سب سے پہلے میری ایک جو ہے وہ رائے ہے کہ بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے اس میں الحمدللہ ہمارے پاکستان میں دو رائے نہیں ہیں اور اس پارلیمنٹ میں بھی اس مسئلے پر دو رائے نہیں ہیں. یہ ضرور ہے جذبات میں آ کر ہمارے بعض حضرات اس کا ذمہ دار دوسرے کو قرار دیتے ہیں, دوسرے اس کو دیتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ نہ بابری مسجد میاں نواز شریف نے جا کر گرائی ہے اور نہ بابری مسجد کو جا کر اپوزیشن والوں نے گرایا ہے. ایک دوسرے پر ہم ڈالنے کی بجائے کم از کم ہماری اسی اسمبلی میں چند مطالبات پر مشتمل ایک ایسی قرارداد ضرور آنی چاہیے جس پر ہم بالاتفاق کہیں کہ یہ قرارداد ہماری بالاتفاق قرارداد ہے اور ہم اس واقعہ کی مذمت کرتے ہیں. اور اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس وقت بحث و تمہیس کی تفصیلات میں جانے کی بجائے ہمیں سب سے پہلے سوچنا یہ چاہیے کہ ہماری منزل کیا ہے. اس وقت مسلمانوں کی اور پاکستان کے تمام مسلمانوں کی ہم سب کی منزل ہے بابری مسجد دوبارہ تعمیر ہو. سوال یہ ہے کہ بابری مسجد دوبارہ تعمیر کیسے ہوگی, کیا ہماری اسمبلی کی قراردادوں سے وہ دوبارہ تعمیر ہو جائے گی, کیا ہمارے لانگ مارچ احتجاج اور اسی طرح اقوام متحدہ کی قراردادوں سے دوبارہ تعمیر ہوگی. تجربہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو کام بھی جہاں رکا ہوا ہے, مسلمانوں پر دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے, کوئی ایک واقعہ بھی مثال کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادوں سے بھی حل ہوا. بابری مسجد کا مسئلہ, یہ بابری مسجد کو دوبارہ تعمیر کرانا یہ ہمارا ٹارگٹ ہے, یہ ہماری منزل ہے, یہ ہمارا نصب العین ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہمیں از خود کھڑے ہونا پڑے گا اور اس سلسلے میں بین الاقوامی ضابطہ بھی یہ ہے اگر کوئی ملک دوسرے ملک کی سرحد پر حملہ کر کے ایک بالش زمین پر قبضہ کرتا ہے یا اس کی سرحد کی توہین کرتا ہے تو دوسرے ملک کو بین الاقوامی قوانین کے مطابق اس ملک سے جنگ کرنے کا، اس ملک کے ساتھ دفاع کے طور پر لڑائی کرنے کا حق حاصل ہے۔ میں سمجھتا ہوں بابری مسجد عالم اسلام کی سرحد کا نام ہے، بابری مسجد عالم اسلام کی سرحد تھی۔ ہندو نے عالم اسلام کی سرحد پہ حملہ کیا ہے، اس نے عالم اسلام کی غیرت کو للکارا ہے، تو عالم اسلام پر عموماً اور پاکستان پر بالخصوص لازم ہو چکا ہے کہ جب اس کی عقیدے اور نظریے اور اس کے دین کی سرحد پہ حملہ ہوا ہے تو پاکستان کو فوراً جہاد کا اعلان کرتے ہوئے کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کر دینی چاہیے اور اس وقت تک اپنی جنگ جاری رکھنی چاہیے جب تک بابری مسجد اسی انداز میں دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتی اور ہندوستان کی حکومت وہاں کے مسلمانوں کی عبادت گاہوں، ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی ضمانت نہیں دیتی۔ اگر ہم یہ قدم نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم دوسرا قدم یہ ہو کہ ہم اسلامی سربراہی کانفرنس کو فوری طور پر اس بات پہ آمادہ کریں کہ وہ آئے اور وہ بیٹھ کر اس سلسلے میں ایک ضابطہ طے کرے۔ تمام اسلامی ممالک پاکستان کو اس سلسلے میں پیر کرنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں جی باقی ممالک بھی تو ہیں، انڈیا کے مسلمانوں کی نظریں باقی ممالک سے کی طرف کم ہے، وہ پاکستان کو اللہ کے بعد اپنا ملجا و ماوا سمجھتے ہیں اور پاکستان کی طرف بار بار ان کی نظریں ہیں، تو پاکستان کو ایسی صورتحال میں جبکہ اتنی بڑی زیادتی، بابری مسجد بھی شہید کر دی گئی، بھاگلپور کے واقعات بھی پیش ہوئے، بابری مسجد کی شہادت کے بعد 1500 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، کم از کم پاکستان کو چاہیے وہ پہل کرتے ہوئے انڈیا کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دے اور عالم اسلام کو بھی اس بات پر متفق کرے کہ وہ بھی انڈیا کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیں اس وقت تک جب تک وہ بابری مسجد کی اثر نو تعمیر اور مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کا یقین نہیں دلاتا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم یہ بھی نہیں ہیں تو کم از کم ہمیں باقی ممالک کے سفراء اکرام کو یا بعض وفود بنا کر باقی اسلامی ممالک میں بھیجیں کہ وہ انڈیا کا اقتصادی بائیکاٹ کریں، انڈیا کا اقتصادی بائیکاٹ کریں اور انڈیا کی درآمدات کو کے لیے اپنے ملک کے دروازے بند کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے انڈیا کو حکومت کو نانی یاد آ جائے گی اور وہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر یہ کہنے پہ مجبور ہوگی ہم مسجد بھی دوبارہ تعمیر کرتے ہیں اور مسلمانوں کے جان مال کا تحفظ کی یقین دہانی بھی کراتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ نہ ہم اقتصادی بائیکاٹ کرتے ہیں، نہ ہم سفارتی تعلقات ختم کرتے ہیں، نہ ہم اسلامی سربراہی کانفرنس کو کسی ایک جگہ پر جمع کر سکتے ہیں، اگر یہ تمام کے تمام راستے ہمارے پاس نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر قراردادوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے ان اپنے زخموں پر نمک پاشی کرنے کی بجائے، وہاں کے انڈیا کے مسلمانوں کو بار بار مایوس کرنے کی بجائے ہمیں صاف اعلان کر دینا چاہیے کہ تم وہاں کے لوگ ہو یا ہجرت کر کے پاکستان چلے آؤ، پھر آپ ان کے لیے پاکستان کے دروازے کھول دیں، پاکستان کے دروازے کھول دیں، آپ انہیں پاکستان میں لے آئیں، یا پھر آپ انہیں یہ کہہ دیجئے کہ تم جانو تمہارا کام جانے، نہ ہمارا تم سے کوئی تعلق ہے نہ تمہارا ہم سے کوئی تعلق ہے، ٹھیک ہے تم مسلمان ہو، ہم تو ایک سیکولر حکومت رکھتے ہیں، ہم سب کے لیے برابر ہیں۔ مجھے بڑی دکھ کی بات ہے کہ آج مسلمانوں پر، انڈیا کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا یہ دور جاری ہے اور ہم لوگ اپنے اختلافات کو فراموش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور میں اس سلسلے میں ہزارہ اختلافات کے باوجود موجودہ حکومت نے جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی، میں اس کو ایک اچھا قدم قرار دیتا ہوں، اس نے بہت مستحسن قدم اٹھایا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس اجلت کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ یہ بات کی گئی اور اس کے پیچھے جو عوامل تھے کہ وہ کانفرنس کامیاب نہ ہوئی، وہ کانفرنس اگرچہ ہماری آپس کے اختلافات کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اس کانفرنس کی ناکامی در حقیقت مسلمانوں کو مایوس کرنے کے مترادف تھی اور ہمیں جہاں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا تھا تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کانفرنس کی تاریخ کا تعین کرنے سے پہلے اپوزیشن کے ذمہ داروں سے، باقی جو ہاؤس کے اندر جماتے ہیں ان سے، جو ہاؤس کے باہر جماتے ہیں ان سے پہلے رابطے کر کے ایک پروگرام طے کرتے، پھر کانفرنس بلاتے، تاکہ دنیا کو پتا چلتا کہ بابری مسجد کے مسئلے پر مسلمانوں کی تمام جماعتیں ایک ہیں، مسلمان پاکستان کا ایک ہی مطالبہ اپنی زبان پر رکھتا ہے۔ لیکن کتنا افسوس ہے کہ ہم اس مسئلے پر کوئی ایک موقف اختیار نہ کر سکے، باوجود اس کے کہ ہم سب اس موقف پر متفق تھے اور ہم سب کی آواز ایک تھی۔ تو اس سلسلے میں میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسا کہ میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ ہندوؤں کے یہ توسیع پسندانہ عزائم یہ تمام کے تمام ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا یہ عملی جامع پہناتے چلے جائیں گے اگر ہم نے کوئی عملی طور پر قدم نہ اٹھایا تو میں پھر اپنی آخری جو میں نے بات کی تھی کہ کم از کم ہماری قومی اسمبلی سے ایک دو چار قراردادیں ایسی ضرور پاس ہونی چاہیے جو مشورے کے بعد تیار ہوں چاہے آپ ہاؤس کمیٹی کے اجلاس میں تیار کر لیں جو پوری اسمبلی متفقہ طور پر بابری مسجد کے مسئلے پر ان کے حق میں تائید دے اور کسی کو اختلاف نہ ہو تاکہ دنیا یہ تو دیکھ سکے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں باوجود اختلافات کے یہ وہ قرار دے ہیں جو پھر اتفاق سامنے آئی.
شکریہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین. آج ہمارے ہاؤس میں صدر پاکستان کی مشترکہ پارلیمنٹ میں خطاب پر بحث کا دوسرا روز ہے اور یہ بات انتہائی مسرت آمیز ہے. حزب اختلاف لیڈر نے ٹھنڈے انداز سے اپنی بات کا آغاز کیا اور آگے تمام کے تمام مقررین بھی ابھی تک جذباتی انداز سے ہٹ کر ایک دوسرے کے الزامات کی بھرمار کرنے اور ایک دوسرے کی کاٹ سے دور رہتے ہوئے نہایت ہی متانت کے ساتھ اپنی گزارشات پیش کر رہے ہیں. ہمارے صدر صاحب کا خطاب یہ ایک خطاب لاجواب تھا اور جس میں بڑی نصیحت آموز باتیں اور اسی طرح حکومت کی کارکردگی پر بڑی سیر حاصل بحث تھی. اس میں جہاں انہوں نے حکومت کے ترقیاتی کاموں کو اور حکومت کی پالیسیوں کو سراہا وہاں صدر مملکت نے بھی اس دکھ اور درد کا اظہار کیا جس دکھ درد کا اظہار وقتاً فوقتاً وہ عوام بھی کرتی رہتی ہے اور وہ لوگ بھی کرتے رہتے ہیں جنہوں نے آئی جی آئی کو اقتدار تک پہنچانے کے لیے ووٹ کاسٹ کیے اور قربانیاں دی. میری مراد آج سے دو سال قبل الیکشن میں جب ایک طرف پی ڈی اے دوسری طرف آئی جی آئی تھا تو سوال یہ ہے کہ آئی جی آئی کو اتنی واضح اکثریت سے کامیابی سے ہم کنار کرانے والا وہ کون سا عنصر تھا, وہ کون سا نعرہ تھا جس نے اتنی واضح کامیابی سے ہم کنار کرایا. میں سمجھتا ہوں اس وقت نعرہ موٹر وے کا نہیں تھا, صنعتی انقلاب کا نہیں تھا. اگر نعرہ اس وقت موٹر وے اور صنعتی انقلاب کا یا کسی اور چیز کا نعرہ لگایا جاتا تو اس بات کو سب محسوس کرتے ہیں کہ یہ کامیابی کبھی بھی اس طرح حاصل نہ ہوتی. اس وقت ایک ہی نعرہ تھا اور وہ وہی نعرہ تھا جس نعرے پہ پاکستان بنایا گیا ہے, اور پاکستان بنانے سے پہلے جو نعرہ لگا ایک وہ مرحلہ تھا جب اس پہ پاکستان بنا, اور ایک پہلا مرحلہ 45 سال میں یہ تھا کہ جب شریعت کے نام پر اسلام کے نام پر دین کے نام پر ایک جماعت کامیاب ہوئی, کامیاب ہو کر وہ اقتدار تک پہنچی اور اس نے حکومت بنائی. لیکن 2 سال میں جس نعرے اور جس ایشو پر ہم نے انتخاب جیتا ہے ہم اس سلسلے میں کہاں تک گئے؟ اگر ہم کچھ کہتے یا اسلامی دینی جماعتیں کچھ کہتی تو وہ الزام ہو سکتا تھا, وہ اختلاف ہو سکتا تھا, لیکن صدر مملکت نے بھی اس سلسلے میں بڑے ہی واضح طور پر یہ اپنی رائے دی ہے کہ اس سلسلے میں افسوس ہے کہ اسلامی تعلیمات میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے کام میں خلوص نیت, گرم جوشی, تمدہی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا جو قومی امنگوں اور خواہشات سے مطابقت رکھتی ہوں. میں سمجھتا ہوں اگر اسلام کے نفاذ کے لیے کوئی مخلصانہ کوشش ہو اور اس 2 سال تک کوئی نہ کوئی کارکردگی سامنے آتی, اگر آج موٹر وے کی کوئی صورت سامنے آ رہی ہے, آج اداروں کے پرائیویٹائزیشن کی صورت سامنے آ رہی ہے, باقی قابل قدر آپ کی خدمات قوم کے سامنے ہیں, بہت ہی مسرت اور بہت ہی یہ بات جو ہے وہ قابل تعریف ہوتی کہ اسلام کے سلسلے میں بھی کوئی واضح انداز میں پیش رفت ہوئی ہوتی اور اس سلسلے میں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر کوئی کام ہوا ہوتا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اسلام ہمارا دین ہے اور ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے, اگر اس ملک میں شروع سے یا یہ حکومت اپنے حکومت کے قیام کے بعد اسلام کے لیے جدوجہد شروع کرتی تو میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ موٹر وے بن گیا ہوتا، اس ملک کے میں سنتی انقلاب آ گیا ہوتا. کیوں کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو امن، سکون، عدل، مساوات کے ذریعے بڑی تیزی کے ساتھ پروان چڑھتی ہیں، اور اسلام سے بڑھ کر کوئی دنیا میں نظام حیات نہیں ہے جو عدل کو قائم کر سکتا ہو، جو مساوات کو برقرار رکھ سکتا ہو، جو لوگوں کو سکون دے سکتا ہو، جو گھر بیٹھے ہوئے انسان کو اس کا حق پہنچا سکتا ہو. تو اسلام ہی وہ واحد راستہ ہے جس میں ہم ہر میدان میں آٹومیٹکلی طور پر ترقی کے دینوں پر چڑھتے چلے جائیں گے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں ہمیں اسلام چاہیے، ہمیں دین چاہیے، ہمیں اپنے معاملات کا حل اسلام کے ذریعے چاہیے. چاہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ ایک طرف موٹر وے ہو، ایک طرف اسلام ہو، ہمیں نہیں چاہیے موٹر وے، ہمیں اسلام چاہیے. لیکن اسلام آئے گا تو موٹر وے ایک نہیں، اس سے 10 گنا زیادہ موٹر وے آئیں گے. تو میں سب سے پہلے، لیکن اسلام میں رکاوٹ، اسلام کیوں نہیں آیا، میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے لیے حکومت قائم کی گئی، لیکن ہم جب ملتے ہیں اپنے ذمہ دار ساتھیوں سے، ہم ملتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جن کے ساتھ مل کر ہم نے نعرے لگائے، جن کی الیکشن کمپین ہم نے چلائی، جن کے ساتھ چلے، آج دینی جماعتیں ان سے رد ہو گئی، تو وہ یہ کہتے ہیں ہم کیا کریں ساتھی ساتھ نہیں دیتے، ہم کیا کریں ساتھی ساتھ نہیں دیتے. اصل ساری کی سخرابی نظام انتخاب کی ہے، اور نظام انتخاب کی خرابی کی طرف صدر مملکت نے اپنی تقریر میں بڑی وضاحت کے ساتھ اشارہ کیا ہے. یہ نظام انتخاب کیا ہے؟ یہ پیسے کا کھیل ہے، یہ دولت کا کھیل ہے. ایک شخص پیسے اور دولت کے بل بوتے پر اس کرسی کو خرید کر یہاں چلا آتا ہے، اور پھر ہر اسٹیٹ ہوتی ہے، پھر ایک آدمی 1 کروڑ روپے لگاتا ہے، وہ 2 کروڑ کے کمانے کے چکر میں ہوتا ہے. ایک آدمی ایک حلقے سے منتخب ہو کر آتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ یہاں آ کر میں نے جس نعرے پہ منتخب ہوا تھا اسے عملی جامہ پہنچانا ہے. وہ سب سے پہلے اپنی خالی جیب کو بھرتا ہے.
پوائنٹ آف آرڈر بائے اعظم خان ہوتی صاحب.
احترام، میں بہت عزت کرتا ہوں مولانا صاحب کی، لیکن یہ کمپیریزن کر رہے ہیں اسلام اور موٹر وے کا، تو اسلام اور موٹر وے کا کیا تعلق؟ کوئی اسلامی موٹر وے بھی ہوتی ہے یا کوئی؟
شکریہ ہوتی صاحب. مولانا آپ اپنی،
میرے برادر ہوتی صاحب، آپ سمجھ میں اپنے شاید تھوڑی لرزش ہوئی. میں نے یہ کہا کہ اگر اسلام کے لیے بھی اسی طرح پیش رفت ہوتی تو یہ موٹر وے بن گیا ہوتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام اگر ہو تو یہ موٹر وے اس سے بھی جلدی بن گیا ہوتا، خدا نخواستہ. میں اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ترجیحات میں موٹر وے سے زیادہ ترجیح اسلام کو دی جائے کہ آپ نے ووٹ اسلام کے نام پر لیا ہے، موٹر وے کے نام پر نہیں ہے. وہ بات نہیں کہ خدا نخواستہ موٹر وے کی ویلیو اسلام کے مقابلے میں نہ لاتا ہوں، نہ جو ہے وہ کسی جیسل کی جو ہے اس کو اجازت دیتی ہے. تو اصل خرابی نظام انتخاب کی ہے، اور نظام انتخاب ساری دنیا جانتی ہے. جمہوریت ہم ضروری ہے، لیکن واضح ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ اقلیت اکثریت سے حکومت کرتی ہے. آپ کسی ایک حلقہ دے دیجیے، اگر ووٹ صاف ہے تو کمانے والے بمشکل میں 50-60 ہزار ووٹ دیا ہوتا ہے، جبکہ 1.5 لاکھ ووٹ تقسیم ہو چکا ہوتا ہے. گویا کہ 1.5 لاکھ کا کوکر ملا 50 ہزار نمائیں ہے، اور اس سے ہاں پورے ملک جب نظام تبدیل کر پیسہ کامیاب ہے، دولت بل بوتے پر کامیاب ہوتے ہیں. وہ دولت اور سرمایہ کا کھیل جانتے ہیں، وہ نظریات کا